انشاءاللہ آج امام علی علیہ السلام جو کہ ہم اگھیش شخصیت ہیں، ان کی الحمدللہ ہم اس بات کے ماننے والے کہ شیعہ کہلاتے ضرور ہیں لیکن علی کی شخصیت سے صحیح طرح واقف نہیں. ہم شیعہ نے علی تو ضرور کہلاتے ہیں لیکن شاید کبھی ان کی شخصیت کی، ان کی صفات کی پیروی کرنے کی، ان کو سمجھنے کی صحیح طرح کوشش نہیں کی. آج کوشش کریں گے. یہ یوم ولادت مولا متقیان ہے. ممکن نہیں کہ کسی بھی ایک نشست میں، کسی بھی ایک سیمینار میں، کسی بھی ایک ٹاک شو کے ذریعے امام علی کی شخصیت کو سمجھا جا سکے، لیکن کوشش کریں گے کسی ایک پہلو کو اپنے پاس سماعت کے ذریعے، علماء کی گائیڈنس کے ذریعے کوشش کریں کہ اس ایک، کم از کم ایک یا کچھ خصوصیات کو شامل کرتے ہوئے کوشش کریں گے اس کو یہاں سے لے کے جائیں، اپنے زندگی میں اس کو کیسے کار فرما کرنا ہے، اپنی زندگی میں ان صفات کو کیسے لانا ہے. انشاءاللہ آج کے ٹاک شو میں امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے جس پہلو کی طرف نشاندہی کی جائے گی، جس پہلو کی طرف رہنمائی کی جائے گی علماء کی جانب سے، وہ امام علی علیہ السلام کا جاذبہ و دافعہ. امام علی علیہ السلام کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جس سے عشق کرنے والے ایسے نکلے کہ میثم تمار جیسے، جو سولی پر بھی علی کا ذکر کرتے رہے. لیکن اگر دشمنی پہ دیکھا جائے تو علی سے دشمنی بھی لوگوں نے ایسے کی کہ سب کے نبرد آزما ہوئے، مختلف جنگوں میں علی کا سامنا کیا، اور آج تک علی کے ماننے والوں سے دشمنی قرار پاتے ہیں. تو کیا شخصیت میں کیا پہلو ہیں، کیا ایسی چیز ہیں کہ علی کی شخصیت میں وہ جاذبہ بھی موجود ہے، وہ اٹریکشن بھی موجود ہے جس سے لوگ محبت کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بھی آمادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا چیزیں ہیں جس سے دافعہ بھی نظر آتا ہے، وہ ریپلجن بھی نظر آتا ہے، وہ دوری بھی نظر آتی ہے. علی کس سے دوری اختیار کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ علی جس سے دوری اختیار کرتے ہیں ہم نے اس کو جاذبہ، ہم نے اس کو جذب کر لیا ہے، اور علی جس کو جذب کرنا چاہتے تھے ہم نے شاید اس کو اپنے سے دور کر دیا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے علماء کرام کی رہنمائی سے اس ٹاک شو میں ہمارا ساتھ دیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام عباس رئیسی صاحب اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا احمد اقبال رضوی صاحب. ان دونوں مہمانان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں تاکہ ہم اس ٹاک شو کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. شکریہ. حجت الاسلام والمسلمین مولانا غلام عباس رئیسی اور حجت الاسلام والمسلمین مولانا احمد اقبال رضوی. کوشش کریں گے کہ چونکہ آج کا دن یوم شہداء پاکستان کے حوالے سے بھی منایا جاتا ہے، اور بالاخص شہید مظفر کرمانی و شہید نذیر عباس کی شہادت کا دن 5 فروری قرار پایا، تو کوشش کریں گے کہ امام علی علیہ السلام کی اس جاذبہ و دافعہ کی خصوصیت کو سمجھتے ہوئے سمجھیں گے شہدا میں یہ خصوصیت کیسے پائی جاتی ہے، اور بالاخص شہید مظفر کے اندر ہم نے کس طرح جاذبہ و دافعہ دیکھا. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اسی موضوع سے ربط کرتے ہوئے سب سے بڑھ کر امام علی علیہ السلام اور اہل بیت کی رہنمائی میں ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے سمجھیں کہ یہ خصوصیت ہے کیا چیز، اور اس سے ہمیں کیسے اب استفادہ کرنا چاہیے اپنی لائف میں انشاءاللہ. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ ناصر امام فاؤنڈیشن کی جانب سے. اگر ایسی آپ سے ابتدا کرتے ہیں، خواہش یہ کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا کہ یہ جاذبہ، یہ دافعہ، اگر ہم تھوڑا سا پہلے جاتے ہیں بالکل اصولی فلسفی بیسک بات کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو سامعین ہیں ان کو جب آئمہ کی بات کریں اور جب شہدا کی بات کریں تو شاید اس کے بعد بہتر سمجھ میں آئے گا. ایک قانون جذب و دفع، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمام کائنات کی تمام چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے کوئی نہ کوئی چیز اٹریکٹ کرتی ہے، ریپیل کرتی ہے. چاہے ہم چھوٹے سے چھوٹے ایٹم میں دیکھیں تو وہاں بھی پازیٹیو پروٹون بھی ہوتے ہیں، الیکٹران بھی ہوتے ہیں. ہم میگنیٹ میں دیکھتے ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ قانون جذب و دفع ایگزسٹ کرتا ہے. کیا انسان بھی وہ مخلوق ہے؟ کہ انسان میں بھی ایسی دونوں خصوصیات کا ہونا ضروری ہے؟ ورنہ تو سمجھا جاتا ہے کہ شاید جاذبیت امپورٹنٹ ہے، دافعیت تھوڑا نیگیٹو آسپیکٹ سمجھا جاتا ہے. تو کیا انسان میں دونوں کمالات رکھے گئے اور ہونے چاہیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. کائنات کے اندر جو جذب و دفع ہے، اگرچہ ایک حقیقت ہے، کیا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ کل کائنات کو زوجین سے خلق کیا ہے، لیکن بہرحال ہمیں زیادہ ان سے واسطہ نہیں ہے، ہمیں انسانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو انسانوں میں جذب و دفع واضح چیز ہے، جس میں انسان میں بھی جذب و دفع ہے، جس طرح سے حیوانات کے جسم میں ہے. جاذبہ کا قانون بھی، دافعہ کا قانون بھی، نقصانات سے بچانا، اضرار سے بچانا، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا اور مفید چیزوں کو اپنانا، ہمارے علماء کی ایک تعبیر ہے یا فلاسفر کی، جلب منفعت دفع ضرر. روحانی لحاظ سے بھی انسان میں ہے کہ منفعت حاصل کرنا چاہتا ہے، نقصانات سے اپنا آپ کو بچانا چاہتا ہے. یہ مسلمات میں سے ہے، انسان کے روح میں بھی، انسان کے جسم میں بھی، اور دین انسان میں بھی. ارشاد ہوتا ہے حل الدین الا الحب والبغض، حدیث ہے ائمہ کی، کیا دین محبت اور بغض، دشمنی کے علاوہ کچھ بھی ہے؟ دین میں یہی دو ہے، محبت اور دشمنی، خدا سے، پیغمبر سے، اہل بیت سے، مؤمنین سے، احکام دین سے، معارف دینی سے، اخلاق سے، کردار سے، محبت اور برائیوں سے، شیاطین سے، شیطان صفت انسانوں سے، نفرت. یہ انسان کے دین میں بھی یہ اسی دو نقطے کی طرف متوجہ کیا. پیغمبر نے اصحاب سے پوچھا ایو عرل ایمان اوثق، دین کے سب سے مضبوط دستگیرہ کیا ہے؟ بعض نے عرض کیا یا رسول اللہ حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، ہر ایک نے جواب دیا. پیغمبر نے فرمایا یہ سب ٹھیک لیکن سب سے مضبوط یہ نہیں ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ آپ خود بتائیے، دین کا سب سے مضبوط دستگیرہ جس کو پکڑ کر ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں وہ کیا ہے؟ فرمایا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، خدا کے راہ میں محبت کرنا، خدا کے راہ میں دشمنی کرنا. جتنے گمراہ ہوئے ہیں ان کی یہی حب فی اللہ، بغض فی اللہ، کمزور ہونے کی وجہ سے، یا نہ ہونے کی وجہ سے یا کمزور ہونے کی وجہ سے. حتی شعیان علی بھی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کمزور ہو تو گمراہ ہوتا ہے، نتیجہ منفی نکلتا ہے.
جزاک اللہ. واقعی جیسے آغا صاحب نے فرمایا کہ اسلام واقعی ایسا دین ہے جس میں جذب و محبت بھی ہے اور دفع و غصب بھی. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آغا احمد اقبال رضوی سے یہ سوال ہوگا تاکہ ہم اور آگے سمجھ سکیں کہ جذب و دفع، اس سے پہلے کہ ہم اس مرحلے پہ جائیں، جائے امام علی علیہ السلام اور ائمہ اہل بیت کی سیرت سے کچھ سبق سیکھ سکیں، تو ان اصولی باتوں کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ایگزیکٹلی جذب و دفع ہونا کیوں چاہیے. اگر اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جذب و دفع ضروری ہے، لیکن کیا میں ایک ایسی پرسنالٹی بننا چاہتا ہوں جہاں میں چاہتا ہوں جذبیت زیادہ ہو میرے اندر، یا میں ایک ایسی پرسنالٹی بننا چاہتا ہوں جہاں دافعیت زیادہ ہو، یا دونوں نہ ہو یا دونوں ہوں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کیا اعتدال کی کیا ضرورت ہے؟ کیا فرق پڑتا ہے کہ ایک چیز زیادہ ہو کم ہو، دونوں ہونا ضروری ہے نہیں ہے؟ تھوڑا سا اس میں گائڈ کر دیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہ. سب سے پہلے تمام مومنین کرام کو، ہماری بہنوں کو مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں. آج 22ویں برسی ہے شہید مظفر کرمانی اور شہید نذیر حسین کی، اللہ تعالیٰ مولا کے وسیلے سے ان کے درجات بلند فرمائے اور آج کی شب میں ان کی قبور کو مولا علی کے نور سے منور فرمائے انشاءاللہ. جاذبہ اور دافعہ، یہ دو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت اور انسانی صفات میں سے بہترین صفات ہیں. اگر یہ دو صفات موجود نہ ہوں تو انسان غیر متوازن ہے. ایک صفت زیادہ ہو تو بھی غیر متوازن ہے، دوسری صفت زیادہ ہو تب بھی غیر متوازن ہے. ایک صفت ہو اور دوسری نہ ہو تب بھی انسان غیر متوازن ہے. دونوں کا باہم ہونا اور دونوں کا اپنی جگہ پر بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. دیکھیں استاد مطہری نے بنیادی طور پر اس بحث کو کھولا ہے جاذبہ و دافعہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے, جو انہوں نے کتاب, جو تقاریر پر مشتمل کتاب ہے ان کی, بہت خوبصورت کتاب ہے واقعا. میں نے البتہ بہت پہلے پڑھی تھی, ابھی بہت سارے مطالب میرے ذہن میں نہیں ہیں. اس میں شہید نے یہی بیان کیا ہے کہ انسان, یعنی جو ہم انسان مومن مسلمان دین اسلام, ہمارے اندر دونوں صفات کو یکجا دیکھنا چاہتا ہے. اگر کوئی انسان صرف جاذبہ رکھتا ہو, یعنی لوگوں کو اٹریکٹ کرے, لیکن اس کے اندر لوگوں کو دور کرنے کی صفت نہ ہو, لوگوں سے نفرت کرنے کی صفت نہ ہو, محبت کرنے کی صفت ہے, یہ خلق و خوص کے اندر موجود ہے, لیکن وہ نفرت نہیں کر سکتا, وہ کسی سے بغض نہیں رکھ سکتا, وہ کسی سے دشمنی نہیں رکھ سکتا, تو اسے اسلام نقص شمار کرتا ہے. مسیحیت کے اندر اور ہندوازم کے اندر, بدھزم کے اندر جاذبیت ہی جاذبیت ہے. وہ کہتے ہیں انسان صرف محبت کے لیے پیدا ہوا ہے, انسان کو چاہیے کہ صرف دوسروں سے محبت کرے, کسی سے نفرت نہ کرے, کسی سے بغض نہ کرے, کسی سے دشمنی نہ کرے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے مذہب کا جو عنوان ہے فقط محبت ہے. لیکن کیا اسلام بھی یہی فلسفی پیش کرتا ہے؟ تو شہید استاد مطہری نے اسے بڑے کھول کر بیان کیا کہ ایسا نہیں ہے. انسان معتدل وہ ہے, معتدل انسان وہ ہے, بیلنس انسان وہ ہے, اور ایک کامل انسان وہ ہے جس کے اندر محبت بھی پائی جائے اور نفرت بھی پائی جائے. محبت کس سے کرنی ہے؟ محبت ان سے کی جانی چاہیے کہ جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا ہے, جن سے فطرت انسانی سازگار ہے, جسے عقل انسانی کہتی ہے, کہ ان سے محبت کی جانی چاہیے. اور نفرت, بغض اور دشمنی اس سے کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنا دشمن قرار دیا ہو, جسے انسانی فطرت دشمن سمجھتی ہو, جسے انسانی عقل دشمن سمجھتی ہو, اس سے دشمنی بھی ضروری ہے. لہذا آپ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے شیطان کو انسان کا دشمن قرار دیا اور حکم دیا کہ دیکھو, ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, بس ایسا نہ ہو کہ اس سے دوستی کر لو, اور ایسا بھی نہ ہو کہ تم اس سے دشمنی نہ کرو. اولاً دوستی نہیں کرنی, نمبر دو نیوٹرل بھی نہیں رہنا دشمن کے مقابلے میں, شیطان کے مقابلے میں, بلکہ فتخذوه عدوا, بلکہ تمہیں کیا کرنا ہے, اس شیطان سے دشمنی کرنی ہے. اور امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے امریکہ کو شیطان بزرگ کہا, لہذا امریکہ کے ساتھ نیوٹرلٹی صحیح نہیں ہے, ہمیں دشمن خدا سے دشمنی کرنی ہے. یہ ایک بڑی اہم بات میرے خیال ہے کافی.
جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دافع اور جاذبہ دونوں خصوصیت انسان میں اعتدال کے ساتھ قوی حیثیت سے ہونی چاہیے, تو اگر اسی سے آگے سوال اس میں ہوگا, جبکہ آغاز میں کہنے کی نشاندہی کی کہ اللہ معیار ہوتا ہے, اللہ کی راہ معیار ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھار یہ خود مشکل فیصلہ ہو جاتا ہے کہ مجھے کس سے جاذبیت دکھانی. بہت دفعہ میں اپنے دوست سے دشمنی دکھا لیتا ہوں, بہت دفعہ میں اپنے دوستوں سے ایسے پیش آتا ہوں کہ وہ مجھ سے دفع ہو جاتا ہے, مجھ سے دور ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھار وہ دشمن جو حقیقی دشمن ہوتا ہے وہ مجھ سے جذب ہو جاتا ہے, مجھ سے اٹریکٹ ہو جاتا ہے. تو کیا معیار رکھیں؟ میں رکھنا چاہتا ہوں دونوں خصوصیات, دونوں کو کبھی بھی کرنا چاہتا ہوں, معیارات کیا ہوں میرے کہ میں اپنے اندر وہ جاذبہ وہ دافع لا سکوں جو مولا متقیان و اہل بیت و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ایک مومن کے اندر؟ اگر ایسی
ظاہر جاذبہ اور دافعہ جو انسان کے اندر ہونا چاہیے, چنانچہ میرے برادر بزرگوار نے فرمایا, لیکن ظاہر بذات کسی چیز کو عام طور پر چیزوں کو نہ بذات قابل تعریف ہے نہ قابل مذمت ہے, اور خصوصاً جاذبہ اور دافعہ. تو دیکھنا ہے کس سے محبت کرتے ہیں, کس سے دشمنی کرنی ہے, یہ بہت اہم چیز ہے. اگر شیطان سے محبت کرے, اگر شیطان بزرگ سے محبت کرے تو ظاہر ممدوح نہیں ہے, مذموم ہے, منفور ہے. عدو اللہ سے محبت تو کن سے, انسان کی فطرت میں خدا نے یہ جاذبہ دافعہ رکھا ہے, لیکن مشکل بس اوقات مصداق جاننے میں ہے. جس شخص سے ہم محبت کرتے اسی کو نمونۂ عمل بھی بناتے ہیں. تو ہم کس کو نمونۂ عمل بنائیں؟ قیامت کے دن خدا کے محضر میں ہم پہنچے, خدا نے پوچھا تم نے فلان فرعون سے, نمرود سے, حامان سے, امت مسلمہ کے درمیان انہی جیسے لوگوں سے تم نے کیوں محبت کی, ان کو اپنے لیے اسوہ کیوں بنایا؟ تو میں کہوں گا خدایا تو نے مجھ کو ایسے ہی خلق کیا تھا, میری فطرت میں جاذبہ, میری فطرت میں دافعہ ہے, تو نے ہی رکھا تھا, اور اس جاذبہ کی وجہ سے اس کو اپنے لیے رول ماڈل بنایا, اس دافعہ کی وجہ سے دوسرے کو میں نے دوسرے سے نفرت کرنے لگا. خدا تو نہیں کیا تھا. مشہور حدیث ہے, جب قیامت کے دن ایک گناہ کرنے والا جوان پیش ہوگا میدان محشر میں, اس سے کہا جائے گا تم نے کیوں گناہ کیا؟ وہ کہے گا خدا تو نے مجھے حسن عطا کیا تھا, اس وجہ سے میرے لیے مواقع بہت تھے, دوسرے جوانوں کے پاس یہ مواقع نہیں تھے, اسی لیے ان کے گناہگار نہ ہونا کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے. خدا حضرت یوسف پیش کرتا ہے کہ یوسف سے زیادہ تمہارے پاس مواقع نہیں تھے. یا جس عورت نے گناہ کیا اس سے جب پوچھا جاتا ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں خدایا مجھے مواقع ملا, مجھے تو نے حسن دیا تھا, اور وغیرہ وغیرہ. تو خدا حضرت مریم کو پیش کرتے ہیں کہ حضرت مریم جیسا نہ تمہارا حسن تھا نہ تمہارے لیے مواقع تھے. یا وہ آدمی جو مشکلات کی وجہ سے, سختیوں کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہوتا ہے, میں کہتے ہیں نا مولانا آپ کو کیا معلوم ہمارے کیا مشکلات ہیں, اپنے گناہ کے لیے مشکلات کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. تو حضرت ایوب پیش کیا جاتا ہے, دیکھو حضرت ایوب کے برابر تمہارے مشکلات نہیں تھے. اسی لیے اگرچہ جاذبہ و دافعہ فطرت انسان میں ہے, لیکن اس کے مصداق بھی معین کیا ہے. مولا امیر المومن فرماتے ہیں انکم لن تبلغوا الرشد حتی تعرفوا الذی ترکوه, تم ہدایت تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک ان لوگوں کو نہیں پہچانو گے جنہوں نے ہدایت کو ترک کیا ہے. اور تو اس بنا پر دو نقطہ ہوتا ہے, ایک وہ اصل نعمت, پھر اس نعمت کے مصادیق. فرض کیجئے دین نے کہا ہے کیا, مولا نے جنگ جمل میں ہی فرمایا اعرف اعرف الحق تعرف اہلہ, حق کو پہچان لو حق والوں کو پہچان لو گے. لیکن بہت سے لوگ سوچتے یہی ہے کہ ہم نے حق کو پہچان لیا لیکن دشمنان حق کے ساتھ گئے. یہاں فرماتے کہ صرف دینی معلومات حاصل کرنے سے حق تک نہیں پہنچتے, مصادیق بھی, تطبیقات بھی پہنچنا پڑے گا, سمجھ میں آنا پڑے گا. بیمار ہو گیا تو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, لیکن ڈاکٹر کو بھی پہچاننا ہوگا نقلی ڈاکٹر اور اصلی ڈاکٹر کے درمیان. اسی لیے محبت اور نفرت کا حکم ہے, لیکن کن سے نفرت کرنا ہے, کن سے محبت کرنا ہے, یہ بھی خود دین نے ان کی نشاندہی کی ہے. تولا تبرا دین میں ہے, ان کی نشاندہی کی ہے, ورنہ بہت ہی نقصان ہوگا. اور اس کے معیار بھی یہی ہے کہ ایک یہ ہے کہ مصداق کو معین کیا ہے اور اس مصداق کے نسبت میں کیا چاہتا ہے, محبت کے تقاضے محبت کرے, محبت کے تقاضوں کو بھی سمجھے. عراق میں علماء کے قیادت میں سن 1920 میں انگریزوں کو بھگا دیا جہاد کر کے. کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, جہاد واجب ہونے میں, کفار بھی مہاجم کفار. تو ان کو نکال دیا. نکالنے کے بعد انگریز نے کہتے حضر المسل میں نا دروازے سے نکال دو تو پنجرے سے کھڑکی سے اندر آئے گا. تو انہوں نے اردن سے شہزادہ کو لایا, ملک عبداللہ کو عراق کا بادشاہ بنایا. عراق شیعہ خوش ہو گئے, سید ہمارا بادشاہ بن گیا. محبت اہل بیت کی وجہ سے خوش ہو گئے, لیکن محبت کے معیار ان کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ محبت کا کیا تقاضا ہے, محبت کا کیا ہدف ہے. وہ امام جس کی محبت واجب ہے اس نے کیا کہا ہے کہ یزید کی صفت رکھنے والے سعادات سے محبت کرنے کے لیے کہا ہے؟ اقربا پروری ہے, یہ حق و باطل ہے, اصول ہے, معیارات ہے. تو اسی لیے محبت کن سے کرنی ہے, نفرت کن سے کرنی ہے, ان کی بھی نشاندہی کی ہے. اسی لیے ہمارے مذہب میں اسی نقطۂ نظر کی وجہ سے کچھ نامور غلط لوگوں کا نام لیا ہے, کچھ نامور اچھے لوگوں کا بھی نام لیا ہے. ٹھیک ہے, اتحاد اسلامی کے تقاضے ہو سکتے, وہ اپنی جگہ پر. اسی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو, غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو. کن جن سے محبت کرنا وہ بھی پہچان لے, جن سے نفرت کرنا وہ بھی پہچان لے. اسی لیے نام و نشان کے ساتھ ان کی نشاندہی کی ہے, تاکہ ظاہر ہے آپ از تہ دل محبت کریں گے, لیکن کن کے ساتھ؟ شیطان کے ساتھ, شیطان کے شاگردوں کے ساتھ. تو اس کا نقصان کہیں زیادہ ہوگا. تاریخ بشریت کا خلاصہ یہی اشتباہ. ہم مولانا صاحبان کہتے کبرا صغرا یا کلی اور جزئی, یعنی کلی ٹھیک ہے, بیمار ہو گئے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, جاہل عالم کے پاس جانا ہے, لیکن کس کے پاس جانا ہے, کون ہے وہ عالم جس کے پاس جانا ہے, وہ کون ہے وہ ڈاکٹر جس کے پاس جانا ہے, اس کی بھی نشاندہی کی ضرورت ہے, ورنہ نقصان زیادہ ہوگا. اسی لیے محبت و نفرت, بغض و دشمنی و محبت, تولا و تبرا, سب اپنی جگہ پر, ساتھ ان کی نشاندہی بھی کی ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے. اگرچہ ممکن ہے وحدت اسلامی کے لیے بعض اوقات آپ کے لیے جائز نہ ہو, خود سیرت معصومین ہے ظاہر کرنا, لیکن جاننا اپنے جگہ پر بہت ضروری. علم الگ ہے, اظہار کر کے اختلاف ڈالنا الگ ہے.
اگر ہم حق کو پہچان لیں تو پھر کسی بھی شخصیت کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے. کس سے محبت کرنی ہے, کس کو اٹریکٹ کرنا ہے, کس کو ریپیل کرنا ہے, کس کو دفع کرنا ہے, کس سے دوری اختیار کرنی ہے, کس سے تولا کرنا ہے, کس سے تبرا کرنا ہے. تبرا کا مطلب لعنت نہیں, تبرا کا مطلب دوری, برات. کس سے تبرا کرنا ہے, اگر ہمیں یہ بات کو سمجھنا ہے تو الحمدللہ ہم وہ قوم ہیں جسے صرف کتاب نہیں دی گئی, الحمدللہ ہمیں اہل بیت جیسی نورانیت بھی دی گئی, اور اہل بیت کی ہی کڑی تھی کہ ہمیں نظریہ ولایت فقیہ جیسی نظریے کو بھی ہمارے اس مکتب میں نظریہ قرار پایا. اور جس شخصیت کی آج ہم شہادت کے عنوان سے بھی بات کر رہے ہیں, جس طرح ولادت کے حوالے سے جشن بھی منا رہے ہیں, اس طرح شہید مظفر کی بھی بات انشاءاللہ اگر بات آتے چلے تو, اگر اس شخصیت کو اگر سمرائز کیا جائے یا خلاصہ کیا جائے ان کی زندگی کا, تو شاید دو باتیں کرنا مجھ جیسے اس فرد کے لیے جس کو بہت کم موقع ملا ان کے ساتھ گزارنے کا, تو اگر میں دو باتوں میں ان کو سمرائز کر پاؤں تو پرچار اسلام ناب محمدی, اور کس طرح نظریہ ولایت فقیہ کو ہمارے مکتب میں کس طرح احیاء کرنا ہے. اگر ان دو باتوں کو سمجھ لیا جائے, ان دو باتوں کو کس طرح اس شہید نے اپنی زندگی میں قرار پایا, اور کس طرح انہوں نے اس معاشرے میں ان دو فکر کو اجاگر کیا, تو الحمدللہ قرآن اور اہل بیت و اولیاء اللہ یہ وہ تمام وہ گائیڈنس پرووائڈ کرتے ہیں, وہ تمام وہ اصول بتاتے ہیں کہ ہمیں کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے نفرت کرنی ہے, کس سے دوری اختیار کرنی ہے. موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں, اور اب ہم جانا چاہیں گے, ہم نے اصولی باتیں سمجھ لی, ہم نے سمجھ لیا کہ کس طرح جذب و دفع کا ہونا, اعتدال کے ساتھ ہونا انسان میں ضروری ہے, ہونا بھی ضروری ہے, اعتدال کے ساتھ بھی ہونا ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ جذب زیادہ ہو, دف کم ہو، ہمیں بس تولہ زیادہ ہو، میں اٹریکٹ تو زیادہ کرتا ہوں، مجھے سب اچھا اچھا بولیں، مجھے کوئی برا نہ بولے، یہ تو ہو، لیکن یہ انسان ناقص ہے. علماء نے اسی رہنمائی فرمائی، اور شیخ مطہری نے بھی اس موضوع پہ امام علی کی سیرت کے حوالے سے جب بات کی تو اسی موضوع پہ اس طرح ہی بات کی. جب یہ سمجھ میں ہمیں آ گیا کہ جذب و دف دونوں امپورٹنٹ ہے، اب ہم دیکھنا چاہیں گے کہ ہمیں انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، وہ خصوصاً ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ، جن کے بارے میں بظاہر تو ہم اس بات کے معتقد ہیں کہ رحمت للعالمین کے نام سے مشہور ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں، یعنی پوری عالمین کے لیے رحمت ہیں. اگر خدا نے یہ، اور یہ میں نے ہم سب نے لقب نہیں دیا، یہ خدا نے لقب دیا، یہ خدا نے رحمت للعالمین سے پکارا، کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی شخصیت بھی کیا ایسی خصوصیت رکھتی تھی کہ اپنے سے کسی کو دور قرار دے، اپنے سے کسی کو دور کر سکے رحمت للعالمین کے ہوتے ہوئے؟ تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ انبیاء اور اولیاء کی سیرت میں ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ ہم کچھ نئی چیز بات کر رہے ہیں. انبیاء تو ہمیشہ صرف اپنا گرویدہ بنانا چاہتے تھے، اپنا صرف اور صرف اپنے آپ کو اٹریکٹ کرنا چاہتے تھے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کرتے تھے جس سے دف ہو. تو کیا ہم پہلے رسول کی سیرت سے سمجھتے ہیں؟ کیا ان کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہی جذب و دف کیا اعتدال میں نظر آتا ہے؟ کس طرح نظر آتا ہے؟ آگے احمد اقبال،
قرآن فرما رہا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ دو صفات خود قرآن نے بیان کی ہیں کہ مومنین وہ ہیں کہ جن کے اندر، جو مومنین کے درمیان تو رحم سے پیش آتے ہیں، لیکن دشمنان خدا کے مقابلے میں انتہائی شدید اور غضبناک ہیں. شدت کا لفظ استعمال کیا ہے. تو یہ درست ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن نے صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین کی صفت کو بڑے برجستہ طور پر بیان کیا ہے، اور رسول رحمت کہا جاتا ہے. رسول اللہ کی شخصیت رحمت اور محبت کے عنوان سے پہچانی جاتی ہے، اور یقیناً وہ خلق عظیم کے مرتبے پر فائز تھے. اسلام جتنا پھیلا ہے آج تلک، اور آئندہ بھی جتنا پھیلے گا، وہ خلق عظیم کی وجہ سے، رسول اللہ کے اس کرم اور محبت کی وجہ سے، مہر و محبت کی وجہ سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں ہمیں نمایاں نظر آتا ہے. لیکن اس بات سے قطعاً ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رسول رحمت دشمنان خدا کے مقابلے میں بھی رسول رحمت تھے. دشمنان انسانیت کے مقابلے میں، دشمنان ایمان کے مقابلے میں، وہ لوگ کہ جو توحید کی راہ میں روڑے اٹکانے والے تھے، انسان کی ہدایت کی راہ میں روڑے اٹکانے والے تھے، جو انسانیت کے لیے مضر تھے، جو ہدایت کی راہ میں جنہوں نے مسلسل رکاوٹیں کھڑی کی، ان کے مختلف طبقات ہیں، لیکن قطعاً ایک طبقہ ایسا تھا کہ جو قابل ہدایت بھی نہیں تھا اور انتہائی مضر اور خونخوار تھا، جنہیں آپ دہشت گرد کہہ سکتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مقابلہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اور اس میں جو لوگ مارے گئے، چاہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے مارے گئے ہوں یا نفس رسول کے ہاتھ سے مارے گئے، یعنی علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، دست علی دست رسول تھا
بے شک.
لہذا علی کوئی اقدام نہیں کرتے تھے، کسی پر تلوار نہیں چلاتے تھے، کسی سے دشمنی نہیں کرتے تھے، مگر حکم خدا اور حکم رسول کے تحت. لہذا علی نے جتنے لوگوں کو دو نیم کیا ہے اور ان کی گردنیں کاٹی ہیں، اور علی کی ذوالفقار جہاں جہاں چلتی تھی
گویا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار چلتی تھی۔ لہذا اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو رحمت کا دین ہے، محبت کا دین ہے، جو اعلیٰ اخلاق کا دین ہے، جو چاہتا ہے کہ محبت کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی جائے، محبت کے ذریعے سے لوگوں کو صراط مستقیم پر لایا جائے، دین کی طرف دعوت دی جائے، توحید کی طرف دعوت دی جائے۔ لیکن ایسے انسان کہ جو مضر ہوں، دیکھیں بعض دفعہ جیسے علماء ہمارے اخلاق بیان کرتے ہیں کہ بعض کیڑے مکوڑے اور حشرات ہوتے ہیں جو آپ کو ضرر نہیں پہنچاتے، تو اخلاق علماء یہ ہے کہ انہیں مارنا نہیں چاہیے۔ لیکن بعض ایسے جانور ہیں یا ایسے حشرات ہیں کہ آپ کو یقین ہے کہ اگر اسے نہیں مارا تو یہ مجھے مار ڈالے گا، یہ مجھے ضرر پہنچائے گا یا کسی انسان کو ضرر پہنچائے گا، تو اسے مارنا چاہیے۔ لہذا کہاں آپ نے مارنا ہے اور کہاں نہیں مارنا، معیار آپ کو معلوم ہے۔ دین میں معیار حکم خدا ہے، جو خدا نے حدود بیان کی ہیں، جو خدا نے دائرہ کار محبت کا قرار دیا، اتنی ہی محبت کرنی ہے۔ اللہ سے آگے نہیں بڑھنا، رسول سے آگے نہیں بڑھنا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بعض ادیان کے اندر محبت ہی محبت ہے، اور ہمارے دین میں بھی ہمارے مسلمان اور شاید آل محمد کے چاہنے والے بھی بعض ہوں جن کے اندر صرف جذبہ ہے اور صرف وہ کہتے ہیں ہم سب سے محبت کرتے ہیں۔ تو استاد مطہری نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ یہ ایسے لوگ انسان نہیں ہیں، حیوان ہیں، یہ مفاد پرست لوگ ہیں، اپنے مفاد کی خاطر کبھی کسی سے دشمنی نہیں کرتے۔ لیکن جو شخص مسلکی ہوتا ہے، مکتبی ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، جو شخص شریعت پر عمل کر رہا ہوتا ہے، تو شریعت پر عمل کرنے والے انبیاء تھے، انبیاء کے دشمن بھی تھے اور انبیاء نے بھی ان سے دشمنی کی ہے، خود رسول خدا نے دشمنی کی ہے۔ لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ بعض لوگوں کو رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ شخص خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی لپٹ جائے تو اسے جا کر وہاں پر قتل کر دو۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، وہی رسول رحمت کہ جسے قرآن نے خلق عظیم پر فائز قرار دیا ہے، وہی رسول کہتے ہیں کہ غلاف کعبہ سے بھی اگر یہ شخص چمٹ جائے تو اس کو جا کر قتل کرو۔ تو یہ ظاہر ہے کہ جو آج اگر ہم بحث کر رہے ہیں جذبہ اور دافعہ کی، تو یہ سب کچھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرامین ہیں اور ان کی جو تعلیمات ہیں اس کے ہی سائے میں یہ ساری گفتگو ہو رہی ہے۔
جیسے کہ آغا احمد اقبال جی صاحب نے اشارہ کیا سورہ فتح کی آیت نمبر 29، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار کے لیے سخت ترین اور آپس میں انتہائی رحم دل ہے۔ اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے کہ تم انہیں دیکھو گے کہ بارگاہ اہدیت میں سر خم کیے سجدہ ریز ہوں گے اور اپنے پروردگار سے فضل و کرم اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں گے۔ یہ بھی اس لیے کر رہے ہوں گے کہ خدا کی خوشنودی شامل حال ہو۔ تو یقیناً جس ناغا صاحب نے ارشاد فرمایا، جس ناغا صاحب نے رہنمائی فرمائی کہ یہ جو جذب و دف کی خصوصیت ہمیں رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں بھی نظر آتی ہے، اور ان کی شخصیت میں ہونا یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہمیں اس کو، چونکہ خدا نے کہا ہے کہ یہ خلق عظیم ہے، یہ ہمارے لیے رہنما ہے، یہ ہمارے لیے اخلاق حسنہ کی حیثیت سے ہمارے لیے کامل انسان ہیں، ان کی خصوصیات کو اپنے اندر اسی طرح ڈالنا جس طرح رسول چاہتے تھے۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آج کے بعد کہ کس اسی طرح خود رسول کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، آئمہ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، جاذبہ و دافعہ، جس طرح دین محبت کا دین ہے اسی طرح دین میں غزب بھی ہے، دافعہ بھی ہے، اور انشاءاللہ اس کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ اگر اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں دیکھا کہ دافعہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے، شاید گفتگو اس طرح جا رہی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثلا دشمنی کی کفار کے ساتھ، قرآن میں بھی ارشاد ہوا اس کے بارے میں، کیا دافعہ قاطعی ہوتا ہے؟ مثال دینے کے لیے ہم دعا میں پڑھتے ہیں یا من سبقت رحمتہ غضبہ، کہ اے وہ ذات جس کی رحمت اس کے غضب سے پہلے ہے. بظاہر جب علماء نے اس کی تفسیر کی تو بظاہر یہ بتانے کی کوشش کی کہ غضب بھی ایک نعمت ہے، یعنی خدا چاہتا نہیں ہے کسی کو دور رکھے، لیکن دوری اس لیے اختیار کی یا اس طرح غضب اس لیے نازل کیا کہ خواہش یہ ہے کہ وہ کسی طرح شامل نعمت ہو جائے، شامل ایسی خصوصیت کا حامل ہو جائے کہ ان سے دوری نہ اختیار کی جائے بلکہ اسے محبت کی جائے. تو کیا دافعہ میں اگر کسی دشمنی کرتا ہوں کیا اس بنا پہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ اس کی دشمنی کرتا رہوں، یا نہیں یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کو بھی نعمت کی طرح کنسیڈر کرنا چاہیے اور اس سے کچھ نہ کچھ اور حاصل کرنا ہے، دافعیت میں بھی کوئی مقصد ہے، کوئی اس میں بھی نعمت پوشیدہ ہے. اگر
رحمت الہی سابق ہے جس طرح سے اس کلام میں آیا ہے، اور رحمت خدا سابق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں خدا رحمان ہے، خدا رحمان ہے کل کائنات کے لیے اور سارے انسانوں کے لیے، چاہے کافر ہو چاہے مسلمان ہو. اس عالم میں کافر مشرق مسلمان جو فیض لے رہے ہیں خدا کی صفت رحمانیت سے فیض لے رہے ہیں، تو خدا کی طرف سے رحمت عام ہے اور سب پر اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے. پیغمبر خدا بھی نبی رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے. تو غضب اس کے بعد ہے، یعنی رحمت تو خدا کو جس نے نہیں لیا وہ غضب کا حقدار قرار پاتا ہے. تو یہ رحمت نہ لینے کے نتیجے میں ہے، اور رحمت لینے کے لیے انتہائی مؤثر ہے غضب. جیسا ملک میں جیل بنایا جاتا ہے، جیل اس لیے نہیں بناتے ہیں کہ اپنے ملک کے آدمیوں کو جیل میں ڈال کر اذیت دے دے، تکلیف پہنچائے، بچوں سے دور رہے، اپنی ذمہ داریوں سے دور رہے. جیل اس لیے بناتے ہیں تاکہ انسان ایسا کام کرے کہ جیل جانے کی ضرورت نہ پڑے، قانون کے مطابق زندگی کو گزارے، صحیح زندگی گزارے، کسی پر ظلم نہ کرے. خلاصہ یہ دیکھیے، یہ جیل خلق ہوا ہے تاکہ انسان صحیح بن جائے. سکول کا ماسٹر ڈنڈا لے کے جاتا ہے، ابھی میں ڈنڈے کے حمایت میں نہیں ہوں، لیکن ڈنڈا لے کے جاتا ہے کیونکہ دین بھی والدین کو بھی، والد کو بھی کیا ہے، مثلاً لال نہ ہو جائے، اس حد تک بچے کو مار سکتا ہے تربیت کے لیے، نہیں کہ اپنے غصہ میری بات نہیں مانتا ہے، پھر غصہ آتا ہے، انتقام کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، پھر پٹائی شروع کرتا ہے، اپنے مردانگی گھر میں ثابت کرنا ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہاں پر والد گھر میں بچے کو مارتا ہے، ماسٹر سکول میں بچے کو مارتا ہے، کیا ماسٹر کو مارنے کے لیے ماسٹر بنایا گیا ہے؟ والد کے دل میں رحم نہیں ہے، جس بچے کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے اس کو مارتا ہے ابھی نہیں، حقیقت میں محبت ہے. تو بچے کی بھلائی کے لیے وہ مارتا ہے، یعنی ابوت سے پیدا ہوا ہے، محبت سے پیدا ہوا ہے، جاذبیت سے پیدا ہوا ہے، بچے کے عشق، بچے کے مستقبل اور آئندہ کی نسبت میں ذمہ داری کے احساس کرتا ہے، بلکہ اپنے آپ سے زیادہ بچے کی کامیابی چاہتا ہے، اسی لیے ممکن ہے بچے کو مارے. ملک میں جیل بھی، سزائیں بھی اسی لیے، سزائیں اس لیے نہیں کہ ملک کے عوام کو تکلیف پہنچائے، اس لیے کہ یہ عوام صحیح راستے پر چلے اور کسی دن بھی جیل جانا نہ پڑے، کسی قسم کے سزا کے مستحق نہ قرار پائے اور ہمارے پولیس رشوتوں سے محروم ہو جائے. تو خلاصہ ہدف یہی ہے. تو یہ ثانوی حیثیت ہے. آپ دیکھیے، فرض کیجئے آپ لکڑی لا کے دیتے ہیں کسی نجار کو، تو کرسی بنانے والے کو کہتے کرسی بناؤ، اب وہ کرسی بناتا ہے، لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ذرات بیکار ہو کر جدا ہو جاتا ہے. تو اس سے پوچھتے بھائی یہ لکڑی میں نے اس لیے لایا ہے کہ آپ اس سے کرسی بنائے, یہ کیسی بات ہو گئی سارے اس لکڑی کے 10% 20% تم نے بیکار کر دیا. وہ جواب یہی دے گا کہ کرسی بننے کے لیے کچھ بیکار ہونے کی بھی ضرورت ہے, اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. اللہ تعالی رحمان و رحیم ہے, لیکن اسی اللہ نے اپنی شریعت میں اپنے دین میں سزائیں مقرر کی ہے. جہنم کو اسی اللہ نے بنایا ہے, جہنم کو دیکھ کر افراد جنتی بن جائے. جنگ کو اسلام میں خدا نے قرار دیا, پیغمبر خدا رحمت للعالمین ہے جنگ لڑتے تھے. جب ایک گروہ اسیر ہو کر پیغمبر کی خدمت میں پہنچے یا اسیر ہو کر لے جا رہے تھے پیغمبر کے سامنے سے, تو پیغمبر مسکرانے لگے. تو کسی اسیر نے کہا کہ آپ ہماری اس حالت پر ہنس رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. فرمایا نہیں, میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ آپ کو رسیوں میں جگڑ کر جنت لے جانا پڑ رہا ہے. یہ بس یہ رحمت سبقت, اصل رحمت ہے, لیکن رحمت کے لیے غضب کی ضرورت ہے ترقی کرنے کے لیے.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
تو یہ سلسلہ ہمارے درمیان بھی, یہ جو میرے برادر بزرگوار فرما رہے تھے محبت, یہ عیسائی لوگ ہندو محبت کے پیغام دیتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ قتل عام تاریخ بشریت میں کس نے کیا ہے؟ عالمی جنگ میں 6 کروڑ, یعنی اس وقت کے 6 کروڑ آج کل کے کیا بنیں گے؟ 6 کروڑ کیا, 6 ارب بن جائیں گے. یعنی 50 سال پہلے کی تعداد, بشر کی تعداد کو دیکھیے, اتنے قتل عام کیا ہے. جہاں بھی دنیا میں کہیں جنگ ہو, آپ مغرب والوں کے ہاتھ وہاں پر نظر آتا ہے, ان کی سازشیں نظر آتی. انڈیا والے پیغام محبت دیتے ہیں لیکن زندہ زندہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں. یہ بے معنی الفاظ ہے, کھوکھلے الفاظ ہے. ورنہ ظاہر ہے ایک شعر ہے سعدی کا, شہید مطہری نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ آپ بیڑیے پر رحم کریں گے تو بیڑ پر ظلم ہے. یہ بیڑیوں کو ختم کرنا ہوگا تاکہ بیڑ کی زندگی بچ سکے.
آج چونکہ یوم ولادت مولا متقیان بھی ہے, اور یہ موضوع بھی اسی لیے رکھا گیا کہ کس طرح ہم دافعہ و جاذبہ علی کو سمجھ سکیں. اس سے پہلے کہ یہ ساری تمیدی گفتگو تھی, اور اب تقریباً اپنے مراحل کی طرف جا رہے ہیں, کہ امام المتقین مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, انسان کامل, بات خاتمی مرتبہ سب سے بہترین انسان اس پورے خالق کائنات میں, ان کے اندر جاذبہ و دافعہ یقیناً ہم اس بات کو بالکل کنفرم ہے کہ جب رسول کی سیرت میں ملتا ہے, جب اللہ نے ارشاد فرمایا, تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ علی بھی اس کو, ان خصوصیات کو کمال کے حیثیت سے نہ اپنی زندگی میں, اپنی شخصیت میں پروان نہ چڑھایا ہو. تو اگر احمد اقبال رضوی صاحب سے سوال کرتے ہیں کہ امام علی کی سیرت میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا جاذبہ جب ایسا رکھا کہ میثم بن عمار اور ابو ذر جیسے لوگ پیدا کیے, اور آج بھی شیعان علی ان کے نام پر جان دینے تک بھی قربان, جان دینے کے لیے بھی آمادہ رہتے ہیں اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ دشمنان علی کی زندگی میں بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں, تو ان کی زندگی میں اس جاذبہ, اس دافعہ اور مکتب علی کی سیرت کے حوالے سے, مکتب علی کے سمجھنے کے لیے اگر احمد اقبال رضوی سے گزارش کریں گے اور رہنمائی فرمائے اس حوالے سے کہ جاذبہ و دافعہ امام علی کی سیرت میں کیسے دیکھتے ہیں وہ.
آج مولا علی کی ولادت ہے, اور 1400 سال گزرنے کے باوجود مولا کا جاذبہ دیکھیے کہ آپ سب کام چھوڑ کر آج مولا علی کا جشن منانے کے لیے یہاں پر جمع ہیں. یہ مولا علی کا جاذبہ ہے, اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا ویسے ویسے مولا کی عشق اور مولا کی محبت انسانوں کے دل میں پھیلتی چلی جائے گی. اس وجہ سے شہید مطہری نے اسے بیان کیا ہے, چونکہ مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اور مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کی نفرت کا محور خداوند عالم کی ذات تھی. شہید مطہری نے اسی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ
فیلسوف بہت گزرے ہیں، علماء بہت گزرے ہیں، جنگجو بڑے بڑے بہادر تاریخ میں گزرے ہیں، لیکن آج کوئی بھی انہیں نہیں جانتا، آج ان کا نام و نشان مٹ گیا. لیکن علی بھی زندہ ہیں، علی کی صفات بھی زندہ ہیں، علی کے کمالات بھی آج لوگوں کی زبانوں پر ہیں، اور علی کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں ہے وہ کم نہیں ہوئی، اس حرارت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ روز بروز اس حرارت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، شعلہ ور ہو رہی ہے. یہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ علی کا حب و بغض کا محور خداوند عالم کی ذات تھی.
سبحان اللہ.
لہذا آپ دیکھتے ہیں خود مولا علی کی ذات میں، جیسے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جامع الازداد تھی، یعنی ایک طرف ہم دیکھتے ہیں محراب عبادت میں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی خشوع اور خضوع کے ساتھ ایسے گریہ فرمایا کرتے تھے جیسے کہ جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے، جیسے اگر کسی کو سانپ کاٹ لے تو وہ کیسے بے چین ہوگا، کیسے وہ بلبلائے گا، ایسے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام رات کی عبادتوں میں اس طرح سے بے چینی کے ساتھ، اس خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس تذلل کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے اور گریہ کیا کرتے تھے. اسی علی کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب یتیم بچوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو کس قدر محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، چھوٹے یتیم بچوں کے ساتھ جب بیٹھتے ہیں تو بچوں کی طرح گفتگو کرتے ہیں، انہیں گلے لگاتے ہیں، انہیں بوسہ دیتے ہیں، انہیں گود میں اٹھاتے ہیں، ان کے سر پہ دست شفقت رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، خانوادہ شہدا کی خدمت کرتے ہیں، انہیں روٹی پکا کر دیتے ہیں، آٹا گوندھ کر دیتے ہیں خانوادہ شہید کو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھے کے اوپر بوریاں رکھ کر روٹیوں کی اور کھانے کی رات میں، رات کی تاریکی میں مستضعفین تک، غربا تک، فقراء تک ان روٹیوں کو پہنچاتے ہیں تاکہ بھوکا سیر ہو سکے. یہ علی کی محبت ہے، یہ علی کی رحمت ہے، یہ علی کا عشق ہے جو وہ انسانوں سے کرتے ہیں. اور اسی علی کو جب ہم میدان جنگ میں دیکھتے ہیں تو جبرائیل بھی ندا دیتے ہوئے آتے ہیں، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. یا علی یا علی یا علی مدد حق.
جنگ احد میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب سب لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اپنی جان کے خوف سے، اپنی دنیا کے خوف سے، وہاں میرا مولا علی ابن ابی طالب تنے تنہا اس قدر جنگ لڑتا ہے، اس قدر جنگ لڑتا ہے کہ تلوار ٹوٹ جاتی ہے. مولا خود فرماتے ہیں کہ میں کم از کم 7 دفعہ اتنے زخمی ہو گیا تھا کہ میں 7 دفعہ زمین پر گرا، اور جب بھی گرا ہوں میں نے یہ سوچا کہ اب میں زندہ نہیں رہوں گا، اب میں اٹھ نہیں سکتا. لیکن کوئی شخص آیا، اور کوئی نورانی شخص آیا اور اس نے مجھے ہاتھ پکڑ کر اٹھایا. رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، وہ کون شخص تھا، وہ کون نورانی شخص تھا جو جب میں سوچتا تھا کہ اب میں شہید ہو جاؤں گا وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اٹھاتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ اٹھو رسول اللہ کی مدد کرو.
کیا بات، سبحان اللہ.
کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا بھائی جبرائیل تھا. میرا بھائی جبرائیل تھا. جنگ احد میں مولا نے اتنی جنگ لڑی ہے، اتنی جنگ لڑی ہے کہ جب اطباء کو بلایا گیا، ڈاکٹرز کو بلایا گیا کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم کو سیا جائے، تو 2 ماہر ڈاکٹر آئے اور آ کر کہا کہ ہم ان کے زخموں کو سی نہیں سکتے، بس دعا کریں زخم ٹھیک ہو جائیں. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا اس لیے کہ اتنے زخم ہیں اور اتنے گہرے زخم ہیں اور نزدیک نزدیک زخم ہیں کہ اگر ہم ایک کو سیتے ہیں دوسرا اکھڑ جاتا ہے، دوسرے کو سیتے ہیں تیسرا اکھڑ جاتا ہے، لہذا ہم نہیں سی سکتے. تو یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی شدت تھی، یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت تھی. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا غضب جب اس ملعون نے مولا جب سینے پر سوار ہوئے اور اس نے مولا کے چہرے مبارک کے اوپر تھوکا تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیکھیں غضبناک ہوئے لیکن اٹھ جاتے ہیں سینے سے, اسے قتل نہیں کیا. ٹہلے جب تک غضب ٹھنڈا نہیں ہو گیا اس وقت تک مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس نہیں آئے اور پھر اسے قتل کیا. یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ علی کا حب بھی اللہ کے لیے تھا, علی کا بغض بھی اللہ کے لیے تھا.
تقریباً گفتگو اختتامی مرحلے کی طرف آ چکی, چونکہ آج کا دن شہید مظفر کرمانی و شہید نذیر عباس کی شہادت کے عنوان سے بھی منایا جاتا ہے, شہداء پاکستان کے حوالے سے بھی منایا جاتا ہے, تو انہیں یہ وہی افراد ہیں جنہوں نے علی کے نام پر, امام علی مکتب علی کے نام پر, اسلام ناب محمدی کے نام پر, ولایت علی و ولایت آئمہ کے نام پر, ولایت نظریہ ولایت فقی کے نام پر اپنی جانوں کو قربان جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور انہی سے محبت کی جس سے علی سے محبت کرتا تھا اور اسی سے دشمنی کی جو علی سے دشمنی رکھتا تھا, جو راہ علی سے دشمنی رکھتا تھا. شیخ مظفر کرمانی کے حوالے سے آخری بات اور اسی پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی سبق لینے کی, کوئی نہ کوئی ان سے آخری نصیحت لینے کی علماء سے کوشش کریں گے, اس کے بعد آگے پروگرام بڑھایا جا سکے. کہ شہید مظفر کرمانی کی شخصیت, جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا یا جنہوں نے ان کے بارے میں بات سنی یقیناً جانتے ہیں کہ وہ بھی اپنے اندر اسی طرح جاذبہ و دافعہ رکھتے تھے. جس طرح میں نے بتایا کہ علی کے ماننے والے یا علی کی راہ پہ چلنے والوں سے اتنی ہی محبت کرتے تھے, یہی وجہ ہے کہ اس وقت کے جوانان, اس وقت کے علماء, اس وقت کے دانشور ان کی تعریف کے بغیر رہ نہیں پاتے بلکہ ان کو ساتھ رکھنے میں اپنے آپ کو محسوس کرتے تھے کہ واقعاً ایک, جبکہ شخصیت کی اگر سن دیکھا جائے تو کوئی زیادہ سن نہیں تھا, شاید زیادہ بڑے پڑھے لکھے خاندان سے بھی نہ تھے, لیکن فکر, ان کا اقدام, ان کا تفکر, ان کا کردار کچھ اس طرح کا تھا کہ جاذبیت ان کے اندر بہت زیادہ تھی. تو اگر رئیسی سے گزارش کروں گا کہ ان کی شخصیت کے حوالے سے, کیونکہ انہوں نے بھی الحمدللہ اچھا خاصا عرصہ ان کے ساتھ گزارا, وہ سیمینارز جو انہوں نے یہاں پر اس معاشرے میں اس وقت اجاگر کیے جب واقعاً اس وقت شاید اس طرح کی بات چیت شاید مشکل تھی, اس وقت شہید مظفر کرمانی نے سیمینارز کے ذریعے, دروس کے ذریعے ان علماء کو روشناس کرایا, ان افکار کو روشناس کرایا جس کی بات کرنا مشکل تھی. تو اگر اسی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہید مظفر کرمانی کی شخصیت کے حوالے سے کیا جاذبیت وہ دیکھتے ہیں, کس طرح کی ان کی شخصیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں اور کس طرح وہ پیروئے مولا متقیان ہے اور کس طرح انہوں نے اپنی جام شہادت نوش فرمائی.
آغا صاحب کے گفتگو سے ایک بات یاد آئی مجھے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ حضرات کی حضور اور شرکت اس اجتماع میں, جشن میں مولا علی علیہ السلام کی جاذبیت اور محبت کی ایک نشانی ہے. مجھے اس وقت ایک واقعہ یاد آیا. واقعات کی خوبی یہ ہے کہ انسان بھولتا نہیں. تو ایران میں ایرانی قاجاری بادشاہ شاہ ناصرالدین شاہ کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک خطاط خوشخط لکھنے والا مولانا تہران پہنچا, پھر پیسہ کچھ نہیں تھا تو جناب مالک اشتر کے عہد نامہ جو مولانا مالک کے نام پر لکھا ہے اس کو اس نے خوبصورت خوشخطی کے ساتھ لکھ کر بادشاہ کو ہدیہ دینے کے لیے لے گیا. قدیم زمانے میں ایسا ہوتا تھا. دربار میں گیا, بادشاہ کی خدمت میں پیش کی تو اس نے کہا کیوں لائے ہو؟ کہا کہ یہ عہد نامہ, یہ مالک ہے, حکمرانی کے آداب و اصول وغیرہ مولانا نے بیان کیا ہے, آپ علی کے شیعہ ہے تو آپ سب سے زیادہ شائستہ ہے اس پر عمل کرے. کہا بیٹھو. بیٹھ گیا, بیٹھا رہا, سارے لوگ آتے جاتے رہے یہاں تک کہ سب نکل گئے, پھر وزراء بھی سب نکل گئے. جب جب لوگ نکل گئے یہ بھی جانے لگا کہا رکو، پھر وزراء جب جانے لگے نکلنے تو یہ نکلنے لگا کہا بیٹھو، بیٹھا رہا، پھر ملازمین نوکر یہ سب نکل گئے، ان سب کی جب سب نکلنے لگے یہ اٹھ گیا جانے کے لیے کہا کہ بیٹھو، جب سب چلے گئے تو اس سے پوچھا کیوں میرے لائے ہو، تو وہی جواب دیا اس نے، تو کہا کہ اگر اس پر عمل کر کے کامیاب ہو جاتا خود علی کی حکومت بچ جاتی، علی کی حکومت تو باقی نہیں رہی، نام نہاد شیعہ تھا، وراثتی شیعہ تھا، اسی لیے کہا اس پر عمل کرنے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو اس نے کہا یہی جواب دینا تھا تو آپ جس وقت پہلا دفعہ میں اٹھا تھا جانے دیتا، کہا کہ نہیں عوام اگر اس بات کو سنے تو میری جان نہیں بچ سکتی تھی، کہا پھر تمہارے وزیروں کے ساتھ جانے لگا تھا، کہا کہ نہیں وہاں پر بھی میرے لیے خیر نہیں تھا اگر وزیروں کے پاس یہ بات ہو جاتی، پھر کہا پھر تمہارے نوکروں کے ساتھ میں نکلنے لگا تھا، کہا کہ نہیں نوکروں کے پاس بھی یہ بات نہیں کہی جا سکتی تھی، میرے لیے خیر نہیں تھا، کہا کہ اس نے خوبصورت جواب دیا، کہا بس علی کی حکومت اب تک برقرار ہے، ختم نہیں ہوئی ہے علی کی حکومت۔ شہید مطہری اسی کتاب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، نقل کرتے ایک جملہ کسی عام مسلمان سے، مسلمان عالم سے، کہ اگر علی کی صحیح تصویر لوگوں کے پاس آ جائے ممکن ہے بہت سے محبت کرنے والے علی سے محبت نہ کرے، جنہوں نے اپنے کو ناپاک کیا ہے وہ پاکی کے تجسم کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے، اور بہت سے لوگ جو علی کے دشمن ہیں غلط تصویر کی وجہ سے، اگر صحیح تصویر آ جائے علی کی دشمنی چھوڑ کر علی سے محبت کرے گا۔ شہید مطہری کسی عالم نے جو تفسیر کی اس حدیث کی وضاحت کرتا، یہ بھی ہمارے لیے اہم پیغام ہے، فرماتا ہے کہ حب علی ابن ابی طالب حسنۃ لا تضر معها معصیہ، علی کی محبت ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ جب یہ نیکی آپ کے پاس ہے کوئی گناہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب کچھ لوگ تو یہی معنی کرتے ہیں علی سے محبت کرو اور گناہ کرو، شہید کہتے نہیں، علی کی محبت اس ٹیکے کی طرح ہے، ٹیکا جس کو لگایا کیا اس بیماری میں مبتلا نہیں ہوتا ہے، علی کی محبت ہو یہ آدمی گناہ نہیں کرے گا، علی کے نقش قدم پر چلے گا، علی کی سیرت کو اپنائے گا، تو کوئی گناہ ایسا آدمی کو رائے حق سے خارج نہیں کر سکتا۔ ایک اہم ہمارے شہید مظفر کرمانی بھی علی کے شیعہ تھے اور مولا کے تعلیمات کا اثر ان کی زندگی میں نظر آتی تھی۔ رہبر معظم انقلاب ایک جملہ کو بارہا دہراتے ہیں، ماں شیعہ علی مظلوم ہستیم ولی مثل مولا من قوی، علی مظلوم تھے، سب سے زیادہ ظلم علی پر ہوا لیکن بہت ہی قوی تھے، بہت ہی طاقتور تھے، کسی حوالے سے بھی کوئی کمزوری نہیں تھی، ہم بھی علی کے شیعہ ہیں، مظلوم صحیح لیکن ہم کمزور نہیں ہیں۔ اسی لیے شہید کرمانی کو دیکھتے ہیں جسمانی لحاظ سے نحیف تھے، لاغر تھے، ہم بعض اوقات جس شخصیت کو پسند کرتے اس کو نورانی بنانے کی کوشش کرتے، انبیاء ائمہ کے چہرے پر اتنے نور ڈالتے ہیں گویا مثلا انسان کی شکل سلب کر کے سورج کی شکل دیتے ہیں، ہم کیونکہ صرف مادی نورانیت کو درک کر سکتے ہیں، اسی لیے پیغمبر کو اہل بیت کو مادی نور کی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کرتے، اس سے زیادہ میں درک نہیں کر سکتا ہوں نور کو، لیکن وہ جو روحانی نور ہے، روحانی عظمت ہے، تمام فضائل کا مجموعہ ہے، اس کو میں درک نہیں کر سکتا ہوں، اصل میری نگاہ اس طرف اٹھتی ہی نہیں ہے، لیکن میری جستجو ہو کمالات، عظمتیں، فضائل، شرافت، انسانیت، بندگی، اس کی جستجو ہو تو نظر آئے گی، جب جستجو ہی نہ ہو مجھے وہ نور نظر ہی نہیں آتے. تو یہاں پر شہید کرمان نے عرض کیا، نحیف لاغر شکل کے لحاظ سے بھی بہت معمولی شکل کا حامل تھے، لیکن ان جوانوں کو جذب کیا نہیں، جس چہرے کے نورانیت نے نہیں، روح کے نورانیت نے ان کو جذب کیا، ان کو اپنے طرف کھینچ لیا. ابھی میں نے اپنے نورانیت بڑھانے کے لیے داڑھی بھی سفید کر دیا، عمر کی وجہ سے البتہ، سر پر امامہ بھی سفید ہے، لیکن دل میں نورانیت نہ ہو تو جذب نہیں کر سکوں گا. تو یہ شخص یعنی یہ برادران ابھی تک ان کے یاد کرتے ہیں، یہ خود اس بات کی دلیل ہے، کہتے ہیں کسی کو پہچاننا چاہے اس کو دوستوں کے ذریعے پہچان لو. تو اس بزرگوار کی جس نے بھی زیارت کی ہے، جس کی بھی ملاقات رہی ہے، اس پر اس کے اچھے اثرات اب تک مرتب ہے، اب تک برقرار ہے. میں نے بہت کم ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کا موقع ملا تھا، تو اسی وقت جب ان کی لاش جا رہی تھی، اس وقت ان کو مجھ کو بھی ایمبولینس میں بٹھایا ہمارے دوستوں نے، تو حقیقتاً میں نے دل سے یہ احساس کر رہا تھا کہ یہ آدمی میری شفاعت کر سکتا. میں نے پکڑ لیا. ہم عام طور پر اہل بیت کے ذریعے ہی کو پکڑتے ہیں، لیکن یہ بھی تو درگاہ اہل بیت سے وابستہ ہے. اس کے جنازوں کو پکڑ لیا، کہا کہ میرے لیے شفاعت کرو. فیض لیا ہے. ایک اہم چیز عرض کیا، کلیات سب کو پتہ ہے، اچھا کام کرنا چاہیے، برا کام نہیں کرنا چاہیے، صحیح لوگوں کے ساتھ دینا چاہیے، غلط لوگوں کے ساتھ نہیں دینا چاہیے، کون صحیح کون غلط، کون اچھا کون سا کام اچھا ہے، کون سا کام برا، یہ سمجھنا انتہائی ہنرمندی کی ضرورت ہے. ہمارے مذہب نے ظاہر پیغمبر خدا اور ائمہ اطہار معصومین ہیں، ان کی نشاندہی کی ہے، معصوم ہے. اس کے بعد خود معصومین نے جامع الشرائط مجتہدین کی نشاندہی کی ہے، اور مجتہدین کے درمیان بھی سب سے نمایاں شخصیت حضرت امام کو اس شہید نے درک کیا تھا. امام کس سیرت پر چلتا تھا، امام کے آواز پر لبیک کہنے والا تھا. شہید صدر کو وہ پیارا جملہ یاد ہے آپ سب کو، ذوبوا فی الامام الخمینی کما ذاب ہوا فی الاسلام، پگھل جاؤ، جذب ہو جاؤ، ضم ہو جاؤ امام خمینی کے ذات کے اندر، یعنی فنا ہو جاؤ. فنا اسی کو کہتے ہیں نا، فنا ہو جاؤ. ہم علم میں فانی ہو جاتے ہیں، یا مال میں فانی ہو جاتے ہیں، یا دوسرے اہداف میں فانی ہو جاتے ہیں. شہید صدر فرماتے تم خمینی میں فانی ہو جاؤ، کما ذاب ہوا فی الاسلام، چنانچہ وہ اسلام میں فانی ہو گیا ہے. تو خمینی میں فانی ہونا اسلام میں فانی ہونا ہے. یہ شخصیت ظاہر عصر غیبت میں ائمہ کی طرف سے، ائمہ نے ان کی نشاندہی کی تھی، اس میں فانی ہو گیا. نظرِ ولایت فقیہ کو ادھر پھیلانے کے لیے، حتی میں ایک گوشہ نشین آدمی ہوں قوم میں بھی، جتنا ان برادران میں وہ جستجو دیکھا، عشق ولایت دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں ایسا احساس نہیں کیا تھا. عرض کے قوم میں بھی بہت سے پاکیزہ ہستیاں ہیں، شک نہیں ہے، لیکن ادھر نزدیک سے ان برادران کو دیکھنے کا موقع ملا تو پتہ چلا عشق ولایت، عشق اسلام کیسی ہوتی ہے، کیسا ہوتا ہے. یہ ان بزرگان سے میں نے احساس کیا، اسی لیے یہ اثرات ابھی تک ان برادران کے اندر ہے، ان کے دوستوں کے درمیان ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی جذبہ کی وجہ سے یہ ان میں جذب ہو جائیں گے، وہ اسلام میں جذب ہو چکا تھا.
جزاک اللہ. واقعی شہید مظفر کرمانی وہ مرد مجاہد جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام نام محمدی کی پرچار اور نظریہ ولایت فقیہ کو عام کرنے میں اپنی زندگی صرف کر دی، زندگی نظر کر دی، اور اپنی زندگی کو یا اپنی زندگی کو قربان کرنے کے لیے پیش رہے. اور الحمدللہ ہم اس بات کا فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ شہید موجود ہے کہ جنہوں نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اور ایسے الحمدللہ ایسے افراد چھوڑ کے گئے، ایسے پیروکار ساتھ چھوڑ کے گئے جو آج تک ان کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اس راہ کو چلا رہے ہیں انشاءاللہ. اور خدا اور اس کے رسول اور اس کے آئمہ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے راہ ناب محمدی کو زندہ اور احیاء کر رہے ہیں. آغا احمد اقبال جی، آخری سوال آپ کی طرف بھی. جس طرح آغا صاحب نے فرمایا دوست انسان کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے، اسی طرح انسان کی ایک پہچان اس کے دشمنوں سے بھی ہوتی ہے. جس طرح ہمیں دافعیت کی بات بھی کریں، جس طرح جاذبیت کی بات کر رہے ہیں، شیخ مظفر کرمانی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ دافعیت کا پہلو اپنے قوی انداز میں موجود تھا جس طرح جاذبیت موجود تھی. اور یہ اس کا دافعیت کا موضوع یا اس کا جو اصول موجود تھا وہ یہی تھا کہ جو اسلام ناب محمدی کے خلاف ہے ہم بھی اس کے خلاف ہیں، جو علی کا دشمن ہے، جو راہ علی کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. تو اس حوالے سے آپ کس طرح اس پہلو کو دیکھتے ہیں شیخ مظفر کرمانی کے حوالے سے؟ اور اگر اسی میں ایک سوال ایڈ کروں تاکہ ہم اس گفتگو کو سمیٹ بھی لیں، کہ ہم بہت دفعہ دیکھتے ہیں کہ اوور آل بھی دیکھا جاتا ہے کہ ریفارمرز جتنے بھی ہوتے ہیں بہت دفعہ اچھے کام کرتے ہیں، بہت محبت والے کام کرتے ہیں، لیکن سم ہاؤ اس کا آؤٹ کم ایسا آتا ہے کہ کوئی کبھی کبھار دوست دشمن بن جاتا ہے. مثال دینے کے لیے شیخ مظفر کے بارے میں، عزاداری کی حقیقی عزاداری کو جب فروغ دیا تو لوگوں نے ان کو دشمن عزادار کا خطاب دیا. جب اس مرد مجاہد نے مراجعین کے لیے رہبریت کے لیے ولایت فقیہ کی بات کی تو لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ مراجعین کا دشمن ہے. تو کبھی کبھار یہ محبت کے پہلو جب اجاگر کر رہا ہو تو شاید کبھی کبھار کسی وجہ سے یہ بھی دافعیت کا موضوع بن جاتا ہے. تو اس کو بھی ذرا اگر اس موضوع کو سمیٹتے ہوئے اگر بتا سکیں بہت شکریہ.
22 سال شہید مظفر کرمانی کی شہادت کو ہو گئے اور ابھی مصطفیٰ کرمانی صاحب کے برابر میں بیٹھا ہوا تھا تو دل میں یہی خیال آ رہا تھا جیسے کل کی ہی بات ہے. یہ وقت بہت تیزی سے گزرتا ہے. یقیناً شہید مظفر کرمانی ان سابقون میں سے ہیں کہ جنہوں نے امام خمینی کے پیغام کو سمجھا اور بہت اچھے طریقے سے سمجھا اور پھر ملت کو بھی سمجھایا اور سمجھانے کا انتظام بھی کیا. اب دیکھیں کراچی کے اندر جو بڑی یونیک قسم کے سیمینارز کا سلسلہ شروع ہوا بزرگ علماء کی سربراہی میں اور ان کے ذریعے سے، جس میں خود ایک غلام باسط رئیسی صاحب قبلہ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ سیمینار کا حصہ تھے اور دیگر اور کچھ بزرگ علماء تھے. یہ کیوں وہ انقلابی علماء کو قم سے تلاش کر کے یہاں پر بلاتے تھے اور بہترین انتہائی منظم ترین پروگرام جو ہم نے پاکستان بھر کے اندر اگر کہیں دیکھا ہو تو میرا خیال ہے وہ سب سے زیادہ منظم پروگرام انہی کے ہوتے تھے، اس میں ان جید علماء سے استفادہ کرنا اور عام عوام تک ان کے ذریعے سے امام خمینی کا پیغام پہنچانا، اسلام ناب سمجھانے کی کوشش کرنا، ولایت فقیہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کارنامہ شہید مظفر کرمانی کا ہے اور ان کے رفقا کا ہے جو یہاں پر موجود ہیں، انہوں نے ساتھ دیا اس وقت شہید کا. شہید نے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں توفیق عنایت فرمائی کہ وہ دوستوں کو بھی پہچانیں اور دشمنوں کو بھی پہچانیں. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. دشمن شناسی انسان مومن کی علامت ہے. جو شخص دشمن شناس نہیں ہے وہ شخص مومن نہیں ہے، حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہے. جو شخص دشمن شناس نہیں ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ دشمن کی سازشیں کیا ہیں، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے ان سازشوں کے مقابلے میں کیا کرنا ہے. دشمن شناسی بہت امپورٹنٹ ہے جو شہید مظفر کرمانی کے اندر موجود تھی. اور شہید مظفر کرمانی جانتے تھے کہ ہمارا ملک پاکستان اس وقت دشمن کی یلغار کا شکار ہے. امریکہ ہمارے ملک کے اوپر مسلط ہو چکا ہے، امریکہ ہمارے ملک کو برباد کرنا چاہتا ہے، ہمارے ملک کو غلام رکھنا چاہتا ہے، ہماری عوام کو غلام رکھنا چاہتا ہے. اور شہید مظفر کرمانی بہت اچھی طریقے سے سمجھتے تھے کہ امریکہ پاکستان میں کن کن لوگوں کو اعلی کار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ دوسروں کی صفوں میں ہو چاہے ہماری صفوں میں. لہذا انہوں نے ان لوگوں سے مبارزہ کرنا شروع کیا، مقابلہ کرنا شروع کیا، مختلف حکمتوں کے ذریعے سے، تدبیر کے ذریعے سے. عزاداری میں مثلا آپ دیکھیں کس طرح سے انہوں نے نفوذ کیا. 72 تابوت کا جو سلسلہ تھا مثلا ایک بہترین تدبیر، بہترین حکمت تھی کہ ہمارے جو باشعور بابصیرت اور انقلابی لوگ ہیں جو امام خمینی کے پیروکار ہیں وہ لوگ عزاداری سید الشہداء میں وارد ہوں، وہ لوگ بانی بنیں اور
وہ لوگ عزاداری سید الشہداء کو اپنے ہاتھ میں لیں تاکہ بامقصد عزاداری لوگوں کے سامنے آ سکے، لوگوں کو پتہ چلے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد کیا تھا. اور آج عزاداری سید الشہداء فقط ایک رسم نہ رہے، ایک روایت نہ رہے، بلکہ ایک انقلاب بن جائے، جیسے کہ ایران کی سرزمین پر امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی روایتی عزاداری کو انقلاب میں تبدیل کر دیا. یہ پیغام شہید مظفر کرمانی نے اچھے طور پر سمجھا تھا. ظاہر ہے کہ اب جن لوگوں کو، جس کی طرف بھائی نے ہمارے اشارہ کیا، کہ جو لوگ ان کے مفادات ٹکراتے تھے، البتہ وہ نادان تھے، میں نہیں کہتا کہ وہ کوئی مخالف یا دشمن تھے. بعض لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ شعور آئے گا لوگوں کے اندر، بصیرت آئے گی لوگوں کے اندر، تو ہماری دال نہیں گلے گی، ہماری سیٹ خطرے میں پڑ جائے گی، ہمارے مسئلے شروع ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نادانی ہے. اور وہ لوگ بعض دفعہ شہید مظفر کرمانی جیسے صالح اور مصلح لوگوں کے خلاف ہو جاتے ہیں. تو شہید کو اور شہید سے پہلے شہید قائد کو اور ان جیسے بہت سارے شہداء کو، خود امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو آپ دیکھ لیں، جب انہوں نے اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا، اسی طرح کی دشمنیوں کا یا مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. ہر نبی کے ساتھ یہی ہوتا ہے. تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں شہید مظفر کرمانی کو، ان کے رفقا کو، شہید نذیر کو، جنہوں نے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں قربانی دی ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ایک جملے میں کہ ہمیں ان شہداء کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ توفیق ہے شہید کے دوستوں کو کہ انہوں نے خوبصورت انداز سے ہر سال ایک پروگرام رکھا ہوا ہے کہ جس میں اس شہید کی یاد کو مناتے ہیں، ان کے افکار کو زندہ کرتے ہیں، ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں اور نئی نسل تک ان کا پیغام پہنچاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی توفیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے، اور اسے جاری و ساری رہنا چاہیے. یہ انقلابی شہداء، یہ نظریاتی شہداء، یہ مسلکی اور مکتبی شہداء کہ جنہوں نے ایک ہدف کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ایک ہدف کے تحت زندگی گزاری ہے، جنہوں نے مبارزاتی زندگی گزاری ہے، جنہوں نے انقلابی زندگی گزاری ہے، جنہوں نے شہیدوں کی زندگی گزاری ہے اور جنہیں اللہ نے شہادت نصیب فرمائی ہے، ان کے افکار کو زندہ رکھنا، ان کے کردار کو زندہ رکھنا میرے لیے، آپ کے لیے بہت ضروری ہے. میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جب مجھے خدا کسی بھی شہید کی کسی برسی میں پہنچنے کا کی توفیق دیتا ہے یا پروگرام اٹینڈ کرنے کی توفیق دیتا ہے. اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی شہید کے پروگرام میں ہم اور آپ جائیں اور وہاں پر اس کی روح بھی موجود ہوتی ہے کہ جو ہماری ہدایت کرتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہماری تربیت کرتی ہے.
جزاک اللہ حجت الاسلام المسلمین مولانا غلام عباس رئیسی صاحب اور حجت الاسلام المسلمین مولانا احمد اقبال رضوی صاحب. ہم نے جو افراد بہت تھوڑا دیر سے تشریف لائے، ہم نے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جاذبہ و دافعہ کے پہلو کے حوالے سے گفتگو کی کوشش کی کہ اس پہلو پہ امام علی کی سیرت پہ عمل کو دیکھتے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہوئے، اور اسی طرح آج کا دن جو شہداء پاکستان کے حوالے سے اور شہید مظفر کرمانی و شہید نذیر عباس کے حوالے سے منایا جاتا ہے، ان کی زندگی سے میں یہ دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے جاذبہ و دافعہ کس طرح انجام دیا اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور اس کو کس طرح ہم اپنی زندگی میں عمل پیرا کر سکتے ہیں. میں بہت ممنون و مشکور ہوں دونوں علماء کرام کا جنہوں نے ہمیں رہنمائی فرمائی اس اہم موضوع پہ، امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے. اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو سامعین ہیں جو ابھی یہاں سن رہے ہیں یا چاہے وہ انٹرنیٹ پہ انشاءاللہ سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے، انشاءاللہ العزیز اس گفتگو سے بہرہ مند بھی ہوں گے اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے. بر محمد و آل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد. ان شہداء کو یاد کرتے ہوئے، تمام شہداء پاکستان کو یاد کرتے ہوئے، خصوصیت کے ساتھ شہید مظفر کرمانی و شہید نذیر عباس و شہید عارف حسین الحسینی، امام خمینی اور دیگر شہداء اسلام و مرحومین کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ.